قال نافسه قال عندي لما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ابراهيم سعد بن اسحاق عددني عند لما بن خالد قال سعد بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه بن جبل حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا بن جريج قال عند لما بن خالد سعد بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه بن جبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اکرمہ ابن خالد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سوال کیا کہ عمرے سے پہلے ارے حج سے پہلے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو سائل ہے یہ اکرمہ ابن خالد اور انہوں نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو. سوال یہ تھا کہ حج سے پہلے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی حج سے پہلے عمرہ کر لیوے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قال اکرمتو، حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا ہے. گویا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کرنے کی گنجائش ہے. ابراہیم ابن سعد وہ حضرت اسحاق ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں، یعنی محمد ابن اسحاق، جن کا نام مغازی میں بڑا معروف نام ہے، امام المغازی کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکرمہ ابن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کہ میں نے بھی حضرت ابن عمر سے ایسا ہی سوال کیا تھا. گویا متعدد حضرات نے حضرت ابن عمر سے ایسا سوال کیا تھا. ایک اور سند سے لائے، اس سند میں بھی یہ ہیں کہ اکرمہ ابن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اسی کے مثل سوال کیا تھا کہ عمرہ حج سے پہلے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہویا متعدد حضرات نے یہ سوال کیا اور سب کو یہی جواب ملا کہ حج سے پہلے عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. جی یہ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں کتنے عمرے کیے. اس موضوع پر امام بخاری چند روایتیں لا رہے ہیں. اب ان روایتوں سے خود فیصلہ کر لو کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے عمرے فرمائے. جی بڑا پیارا قصہ ہے. حضرت مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ ابن زبیر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف رکھتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں حضرت مجاہد اور حضرت عروہ ابن زبیر مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ماں عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ مسجد میں چاش کی نماز میں مشغول ہے, یعنی بہت سارے لوگ مسجد میں چاش کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ دونوں حضرات نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ چاش کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دونوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کرنے کا کہ لوگ پورا مجمع جو ہے چاش کی نماز میں مشغول ہے. تو پوچھ لیا دونوں نے کہ حضرت یہ لوگ سب ابھی چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ پڑھنا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا, دیکھو شاندار جواب دیا, بدعاتن, یہ سب بدعت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ پوری مسجد میں لوگ جمع ہو کے چاش کی نماز پڑھ رہے تھے, تو حضرت ابن عمر نے کیا جواب دیا, یہ سب لوگ بدعت کر رہے ہیں. اب اس جز کو پہلے سمجھ لو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چاش کی نماز کو بدعت کے لفظ سے کیوں تعبیر فرمایا. نمبر ایک, اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسلک پیچھے بھی گزر چکا تہجد کی نماز کے باب کے اندر, کہ ان کے نزدیک چاشت کی نماز ثابت نہیں ہے, یعنی ان کے علم میں نہیں ہے, اور تمام صحابی کو تمام حدیثیں معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اسی لیے ان کی معلومات میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چاشت کی نماز پڑھی, اسی لیے ان کو خبر نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے تعبیر کر دیا بدعت. نمبر دو, دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بدعت کہنے کا مطلب ہے اس طرح مسجد میں علل اعلان پڑھنا, یہ ہے بدعت. یہ بھائی نفل نماز تو گھروں میں پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا, یہ کیا سب آ گئے مسجد میں اور مسجد میں سب جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے اور جمع اور اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی فرض نماز ہو, اسی طریقے سے کوئی نفل خصوصی نفل ہو, اور آتے جیسے تراوی, یہ چاش پڑھنے میں بھی پورا مجمع مسجد میں آ گیا. اس طرز عمل کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بدعت سے تعبیر فرمایا. نمبر تین, بدعت کا مطلب ہے چاش کی نماز کے لیے اکٹھا ہونا, کہ بھئی یہ تو انفرادی پڑھنے کی نماز ہے, یہ کوئی اکٹھا اور جمع ہو کے پڑھنے کی نماز نہیں ہے. یہاں ایک اہم اصولی بات سمجھ لو, جو انفرادی عبادات ہے شریعت کے اندر اس کو اجتماعیت کی شکل نہ دینے میں بڑی بھلائی ہے. انفرادی عبادت کو, انفرادی اعمال کو انفرادی ہی رکھا جائے, اس کو اجتماعیت کی شکل نہ دینے میں بڑی بھلائی ہے. مثلا لیلۃ القدر کی عبادت, تب لیلۃ القدر کی عبادت لوگ اپنے اپنے گھروں میں کریں, اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر اعمال میں مشغول لیوے, یہ کیا کہ سب کو جمع کیا جاوے کہ آج بڑی رات کا بیان ہے, نہ پھر سب جمع ہوئے نہ پھر فلودہ پیوے نہ مسجد میں کھانا ہوئے نہ یہ سب شور شرابہ ہنگامہ لائٹیں ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ نامناسب طرز عمل ہے۔ تو لیلۃ القدر ہے اور کچھ 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 شب برات کی عبادتیں ہیں کچھ کچھ، تو اس طرح کے جو اعمال ہے وہ انفرادی کرنا ہی بہتر ہے، گھروں میں کرنا ہی بہتر ہے، اس کو اجتماعی شکل دینا، یہ ہیں بدعت کے دروازے کو کھول دینا۔ اس لیے انہوں نے یہ بدعتن کا لفظ استعمال کیا۔ خیر، ایک موضوع ہو گیا، اب دوسرا موضوع چھیڑا حضرت مجاہد اور حضرت عروہ ابن زبیر نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پوچھا، کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے فرمائے؟ قال اربعون، کہا چار عمرے فرمائے، احداہن فی رجب۔ یہاں تک تو جواب صحیح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں چار عمرے فرمائے، لیکن آگے یہ جو جواب دیا نا، احداہن فی رجب، کہ ان میں سے ایک عمرہ آپ نے رجب میں فرمایا، یہ جواب جو ہے صحیح جواب نہیں تھا، چک ہو گئے۔ فکرہنا ان نرد علیہ، فکرہنا کے فائل ہے حضرت مجاہد اور حضرت عروہ ابن زبیر، دونوں کہنے لگے کہ ہم کو اچھا نہیں لگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے آدمی کو ہم جواب دیوے اور ان کی تردید کرے، یہ بات ہمیں اچھی معلوم نہیں ہوئی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ بھائی حضور نے چار عمرے فرمائے، یہ جواب تو ٹھیک، لیکن یہ بات جو فرمائی کہ ایک عمرہ اس میں سے رجب میں کیا، یہ جواب مناسب جواب نہیں تھا، یہ چک ہو گئی۔ لیکن یہ دونوں بزرگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر شخص کی تردید کرنے کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا رد نہ کیا جاوے، اور یہی ادب ہے بھائی۔ یہاں ایک بات اہم سمجھ لو، بڑوں سے بھی کبھی کسی معاملے میں غلطی ہو جاتی ہے، بڑوں سے بھی کبھی کسی معاملے میں غلطی ہو جاتی ہے، یہ علمی دنیا ہے ہی ایسی، بڑوں سے بھی چک ہو جاتی ہے۔ تو منہ پر تردید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تردید کے لیے کوئی خوبصورت طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے استاد نے سبق میں کوئی غلط بات بیان کر دی تو ان کو کہنا کہ استاد آپ نے غلط بات بیان کی، یہ بے ادبی کی بات ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کہ کسی کتاب میں سے مسئلہ نکال کر استاد جی کو دکھا دیجئے کہ آپ نے جو ہے یہ جو سبق میں تقریر فرمائی تھی، دیکھو یہ کتاب میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو اپنے کچھ کہنے کا نہیں کہ آپ نے یوں کہا تھا اور کتاب میں یوں لکھا ہے، نہیں، بس کتاب کھول کے دکھا دینے کی، جہاں مسئلہ لکھا ہو تو وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ ہے خوبصورت طریقہ، جیسا کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر سے غلطی ہوئی تو حضرت عروہ اور حضرت مجاہد نے تردید نہیں کی۔ اور ابھی آگے دیکھو، اس غلطی کے اوپر حضرت عائشہ کا طرز عمل کیا ہے وہ دیکھو۔ چلو،
قالت لا يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع مرات إحداهن في رجب. قال جرحم الله ولا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا هو شامل وما اعتمر في رجب قط.
ہاں کہتے ہیں یہ حضرت مجاہد ابن جبرہ کہ اتنے میں حجرے میں حضرت عائشہ کے مسواک کی آواز ہم نے سنی کہ حضرت عائشہ حجرے میں مسواک کر رہی ہے. کیوں سنی؟ اسی لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ حجرے میں مسواک کر رہی تھی, تو انہوں نے جو ہے ماں عائشہ کی مسواک کی آواز سنی. اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی مسواک کرنی چاہیے. عام متن جو ہے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مسواک کی سنت مردوں کے لیے ہی خاص مانتے ہیں. نہیں, عورتوں کے لیے بھی مسواک کی سنت ہے اور عورت بھی مسواک کرے تاکہ شوہر بھی ذرا ڈرا ہوا رہے کہ یہ دانت تیز کر رہی ہے. فقال عروہ, تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا یا اماں, اے امی جان, یا اماں, یہ امی جان. اب حضرت عروہ نے یا اماں کیوں کہا؟ اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ حضرت عروہ کی خالہ ہوتی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی بہن, تو خالہ جان ہونے کی نسبت سے انہوں نے کہا کہ اے میری اماں جان, الخالۃ کالامی. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا اماں جو کہا یہ ام المؤمنین ہونے کے ناطے سے کہا, پوری امت کی ماں ہونے کے ناطے سے حضرت عروہ نے کیا کہا, اے میری ماں, اے ام المؤمنین, اے اما جان, اے ام المؤمنین, الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن. امی جان سنتے ہو کہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہو امی جان؟ دیکھو کتنا پیارا طرز ہے, کتنا پیارا طریقہ اپنایا ہے حضرت عروہ نے. عرب کے اندر کنیت سے پکارنا یہ سامنے والے کے اعزاز کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ آپ سامنے والے کا نام بطور اکرام اور بطور اعزاز کے لے رہے ہو. تو پوری ابو, یہ نہیں کہا عبداللہ ابن عمر بلکہ ان کی کنیت لگائی ابو عبد الرحمن, کہ دیکھو نا ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں. قالت ما یقول, حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر؟ قال یقولو, تو حضرت عروہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر یوں فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر اربع امرات. دیکھو اس کو چاروں طریقے سے, تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, عمراتن, عموراتن, عمراتن, تینوں طرح پڑھنا صحیح ہے اس کو. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے فرمائے, احداہن فی رجب, اس میں سے ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے اندر تھا. بس یہ ہیں چک والی بات, رجب کے عمرے والی. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو غلطی کے اوپر کیسے متنبع کرنے کا وہ بھی ماں عائشہ سے سیکھو. کتنا حسین طریقہ اپنایا, یرحم اللہ ابا عبد الرحمن, اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرماوے. دیکھو وہی کنیت کے ساتھ بطور تعظیم کے اور دعا دیتے ہوئے یرحم اللہ, اللہ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر پر رحم فرماوے. ما اعتمر عمرۃ الا وهو شاہدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے اس کا تو انہوں نے مشاہدہ کیا ہے, یعنی عبداللہ ابن عمر موجود تھے عمروں کے وقت پر, انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. تو جب انہوں نے مشاہدہ کیا ہے تو ان کو صحیح صحیح معلوم ہونا چاہیے، صحیح صحیح یاد ہونا چاہیے، پھر کیوں انہوں نے کہا کہ ایک عمرہ رجب میں کیا تھا؟ گویا کہوے نے کہ بھئی آپ تو سبق میں موجود تھے، آپ نے سبق سنا تھا، پھر کیسے آپ ایسی بات کر رہے ہو؟ تو کہا عبداللہ ابن عمر کے مشاہدے میں ہے حضور کے عمر مبارک، پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ایک عمرہ رجب میں کیا تھا؟ وما اعتمر فی رجب قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا، یہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح فرمائی۔ حضرت عائشہ کی بات سن کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے تسامح ہوا ہے، مجھ سے چوک ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ دیکھیے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یرحم اللہ کہہ کر کے اور یا ابا عبد الرحمن کہہ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو تسامح پر توجہ دلوائی۔ ایک تو دعا دی یرحم اللہ کہہ کر، اور دوسرا کیا کنیت اور تعظیم کے ساتھ۔ یہ بھی ایک طرز عمل ہمیں سیکھنا چاہیے دوسروں کو ان کی غلطی بتلانے کے واسطے، خاص طور پر بڑوں کی غلطی بتلانے کے واسطے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھو، قرآن مجید کے اندر ہے نا، غزوہ تبوک کے اندر جن حضرات نے شرکت نہیں کی، ان حضرات کی عدم شرکت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی ان منافقین کو تبوک میں نہ آنے کی؟ تو وہاں تمہید کیا باندھی، اف اللہ عنک لما اذنت لہم۔ دیکھو خود باری تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اجازت نہیں دینا چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے تمہید کیا باندھی، اف اللہ، اللہ آپ کو معاف کر دے وے۔ یہ دیکھو کتنی پیاری تمہید ہے، تاکہ آگے والی بات برداشت کرنے کا دل کے اندر دائیا پیدا ہو جاوے، آسانی ہو جاوے آگے والی بات برداشت کرنے کے سلسلے کے اندر۔ اسی لیے بھائی یہ ہیں آداب کہ بھائی تنبیہ کرنے کے لیے پہلے کچھ اس طرح کا جملہ اختیار کیا جاوے، ڈائریکٹ تردید نہ کی جاوے، یہ بہت بہتر اور بہت عمدہ بات ہے۔ جی حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ماں عائشہ کو پوچھا تو کہنے لگی ماں عائشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، سارے عمرے حضور کے ذی قعدہ میں تھے۔ جی حضرت قتادہ ابن دیعامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے فرمائے؟ فرمایا چار، چار عمرے حضور کے حیات میں۔ اب چار یاد رکھو، کون کون سے عمرے؟ نمبر ایک عمرۃ الحدیبیہ. حدیبیہ تو اصل میں ایک بڑے گاؤں کا نام ہے اور وہاں کنواں ہے, اس پر سے نام حدیبیہ رکھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ حدبہ نام کا درخت ہے, اس پر سے اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تو خواب کے اندر وقت کی تعین نہیں تھی, لیکن مکہ کی یاد آ رہی تھی, کعبہ یاد آ رہا تھا, تو عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہی ہو گئے. تو خواب یہ دیکھا تھا کہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسهم ومقصرین. خواب دیکھا, لیکن یہ خواب کب پورا ہوگا مکہ جا کے عمرہ کرنے کا, اس کی نس کے اندر وقت کی کوئی تعین نہیں. لیکن چونکہ شوق تھا سب کو, اسی لیے فوری تیاری ہو گئی اور روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں. اور مکہ میں حدیبیہ کا تھوڑا حصہ حرم میں ہے, تھوڑا حصہ حرم سے باہر ہے, وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا. مکہ والوں نے ویزا نہیں دیا, انکار کر دیا, ہم ویزا نہیں دیتے. حیث صدہ المشرکون, مشرکون نے روک لیا, مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا کہ نہیں مکہ میں نہیں آنے کا, واپس آئے. اب یہ چونکہ عمرے کا احرام باندھ کے گئے تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ تو نیت پر ثواب دے ہی دیتے ہیں. یہ لوگ عمرے کی نیت کر کے گئے, پوری تیاری کر کے گئے, احرام باندھ کے گئے, حدی کا جانور محرم میں ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کے گئے, پوری تیاری کر کے گئے, ثواب مل گیا. اور مکہ پہنچ بھی گئے بس حرم کی حد میں, وہاں جا کے مشرکوں نے جو ہے بارڈر پاس نہیں دیا اور جو ہے ان کو واپس آنا پڑا, ثواب مل گیا. اسی لیے یہ حکمن عمرہ ہے, حقیقتاً یہ عمرہ نہیں ہے, حکمن اس کو عمرہ کہا جائے گا. اور یہ بھی ذی قعدہ کے مہینے میں تھا. پھر جو مصالحت ہوئی حدیبیہ کے اندر, اس مصالحت کے مطابق آئندہ سال عمرے کی قضا کرنی تھی. تو جو آئندہ سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے گئے سن 7 ہجری کے اندر, وہ تھا عمرۃ القضا, وہ بھی تھا ذی قعدہ کے مہینے کے اندر. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا اور جو ہے رخصتی بھی عمل کے اندر آئی. نکاح, رخصتی, یہ سب چیزیں بھی سن 7 ہجری عمرۃ القضا کے موقع کے اوپر, وہ بھی ذی قعدہ میں. حیث صالحہم, وہ صلح کے مطابق ہوا. وعمرۃ الجعرانتی, اور ایک تیسرا عمرہ جعرانہ سے, یعنی سن 8 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں فتح حنین کے بعد غنائم کو تقسیم کر کے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا. مقام جعرانہ میں قیام فرمایا اور حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا, اور جو ہے تقسیم کرنے کے بعد جعرانہ کے اندر ہل, یعنی حرم کی حد ہے, وہاں سے ہل شروع ہوتا ہے, تو وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور احرام باندھ کر کے مکہ المکرمہ تشریف لائے اور آپ نے راتوں رات عمرہ فرمایا. اس کو آج کل لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں, جعرانہ جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں, اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں اس وقت لوگوں کے محاورے کے اندر. یہ بھی ذی قعدہ میں ہو گئے 4 عمرے, اور 4 ذی قعدہ کے اندر ہو گئے. اب ایک آ رہا ہے حج کے ساتھ, تب 4 ہوں گے. ایک سن 6 ہجری میں وہ حکمن عمرہ, دوسرا سن 7 ہجری میں وہ حقیقتاً عمرہ, تیسرا سن 8 ہجری میں فتح حنین کے بعد وہ بھی حقیقتاً عمرہ, اور چوتھا حج کے ساتھ. کل تو کم حج, میں نے پوچھا حضرت انس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے, فرمایا واحدتن, یعنی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا. ہجرت سے پہلے کتنے, ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے, کوئی مضبوط روایت سامنے نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے. ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا بس, اور اس موقع پر آپ نے عمرہ کیا. دیکھو وہ حج کے ساتھ جو عمرہ کیا نا, اس کا بھی احرام ذی قعدہ کے مہینے میں ہی باندھ کے چلے تھے, اسی لیے اس کو بھی حکمن ذی قعدہ کے مہینے میں ہی کہا جائے گا. یہ چار عمرے ہو گئے حیات مبارکہ مقدسہ کے, اور یہ عمرے ہوئے حج سے پہلے. معلوم حج سے پہلے عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلو طبیعت یہ ہو تو سلا دو, سو جاؤ, چاہے یہاں سو جاؤ چاہے باہر سو جاؤ, جہاں آپ کا دل چاہے. سو جاؤ, کچھ بستر وستر لا دو ٹیپ لگانے کے لیے, میں ایک ساتھی بستر لیا. جی
به قال حدثنا ابو المريد بن شهاب بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة سألت انس رضي الله تعالى عنه عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الباب احمد الخديوية وعمرة في تلك العدد وعمرة ما حج به.
جس میں آپ کی رات ہو ایسے بیٹھو, سو اپنی رات کے مطابق. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیا تو کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا, حیث ردوہ, یعنی اس طور پر کہ مکہ والوں نے واپس کر دیا یعنی عمرہ نہیں کرنے دیا. سن 6 ہجری والا. ومن القابل عمرۃ الحدیبیہ, اور آئندہ سال عمرۃ الحدیبیہ کیا. یہ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کے فرمان کے مطابق یہ چک ہے راوی سے تعبیر میں. یہ جو لفظ ہے نا ومن القابل عمرۃ الحدیبیہ, اسی لیے کہ آئندہ سال جو کیا سن 7 ہجری میں وہ عمرۃ القضا ہے, وہ عمرۃ الحدیبیہ نہیں ہے. عمرۃ الحدیبیہ تو سن 6 ہجری والا ہے. سن 7 ہجری آئندہ سال جو کیا وہ تو ہے عمرۃ القضا, اس لیے یہاں گویا کہ تعبیر کے اندر چک ہے. وعمرۃ فی الذی قعدۃ, یہ جعرانہ والا عمرہ ذی قعدہ کے مہینے میں غزوہ حنین کے بعد. وعمرۃ ما حجتہ, اور ایک عمرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ. اس طرح کل 4 عمرے ہو گئے حیات مبارکہ کے. جی ہاں, 4 عمرے کیے ذی قعدہ میں, الا یہ کہ جو عمرہ حج کے ساتھ کیا تھا وہ ذی الحج میں. 4 کیے, 3 ذی قعدہ میں اور حج کے ساتھ کیا وہ ذی الحج میں, لیکن اس کو بھی حکمن ذی قعدہ میں کہہ سکتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں مدینہ سے احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے, اسی لیے اس کو بھی حکمن ذی قعدہ میں کہہ سکتے ہیں. اور جعرانہ میں جہاں آپ نے حنین کے غنائم تقسیم کیے اور ایک عمرہ کیا آپ نے اپنے حج کے ساتھ. جی
قال حدثنا احمد بن عفان قال حدثنا شريك بن مسلم قال حدثنا
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مسروق رحمت اللہ علیہ کو سوال کیا گیا. یہ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق کو بھی پوچھا, حضرت عطا کو بھی پوچھا, حضرت مجاہد کو بھی پوچھا, تینوں کو میں نے سوال کیا, یعنی عمروں کے متعلق. فقالوا, سب نے جواب کے اندر یہ کہا, اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرے فرمائے. قال وسمعت براء بن عازب, کہ میں نے حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ فرمایا حج سے پہلے دو مرتبہ, حج سے پہلے ذی قعدہ کے مہینے میں دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا. یہاں ایک بات یاد رکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار ذی الحج کو مکہ پہنچے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر, اور چودہ ذی الحجہ کو واپس فری ہو گئی تھی. کب پہنچے تھے مکہ؟ چار ذی الحج کو, اور واپسی کب ہوئی؟ چودہ کو. دس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر. معلوم ہوا کہ کہیں جاوے تو جتنا کام ہو اتنا رکنے کا, اس سے زیادہ نہیں رکنے کا, کام نمٹا کے واپسی. اب چونکہ حاجی لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ زندگی بھر کے پیسے جمع کر کر کے وہ جاتے ہیں, اسی لیے کوئی 40 دن رہتا ہے, کوئی 50 دن رہتا ہے, جس کو جیسا موقع رہنے کا ملتا ہے وہ جا کر کے مکہ میں رہ کر حج کر کے آتے ہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہی دن حجۃ الوداع کے موقع پر رہے تھے. جی ایک دو مرتبہ ہمارا ایسا ہوا ہے, ایسا یاد پڑتا ہے. میں وہی سوچ رہا تھا کہ ہمارا کبھی ایسا ہوا کہ نہیں کہ 4 کو پہنچے اور 14 کو واپسی ہو گئی. ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا. جی بابو عمرتن فی رمضان, رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کے بیان کے اندر. اب یہاں ایک تمہیدی اہم بات سمجھو رمضان کے عمرے کے بارے میں. عمرے کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے, اور ایسے بھی قرآن میں جو اصطلاح آئی ہے نا, الی الناس یوم الحج الاکبر, تو حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرہ کو اس کے مقابلے میں حج اصغر کہا جاتا ہے. تو عمرہ کو حج اصغر اور اصلی حج کو حج اکبر, تو قرآن میں حج کو حج اکبر کہا گیا عمرہ کے مقابلے میں, کہ عمرہ حج اصغر نے عمرہ حج اکبر نے عمرہ اصغر. تو عمرے کے اندر اور حج کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں. آدمی جب حج میں جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں, دو عمل ہوتے ہیں. نمبر ایک, شعائر اللہ کی تعظیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو ایک ہیں حج کے اندر شاعر الہیہ کی تعظیم, اور دوسری چیزیں لوگوں کا اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کو طلب کرنا, کہ دنیا بھر کے لوگ آ کر کے مینا میں, عرفہ میں, مزدلفہ میں, مکہ میں, صفا میں, سر مروہ میں, حرم میں, اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں بھائی حج کے اندر, ایک ہے شاعر اللہ کی تعظیم اور دوسری چیز ہے اجتماعی طور پر طلب رحمت. یہ حج میں ہوا. عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز پائی جاتی ہے کہ آدمی جب عمرے کے اندر جاتا ہے تو شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے کہ وطن سے احرام باندھ کے گیا, طواف صفا مروہ کی سعی, یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہو گئی. تو عمرے کے اندر ایک عمل پایا جائے گا, کون سا؟ شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کا. اس لیے عمرے کا درجہ حج کے مقابلے میں کم ہے, اس لیے ریٹ بھی کم ہے. درجہ کم اس لیے ریٹ اور بھاؤ اور خرچہ بھی کم. مگر رمضان میں جب آدمی عمرہ کرتا ہے تو دو باتیں جمع ہوتی ہیں, دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں. رمضان میں عمرہ کرنے میں شعائر اللہ کی بھی تعظیم ہے اور ساتھ ساتھ میں نیکوکاروں کا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. رمضان کے اندر نیک صالح لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انوار پلٹتے ہیں. جیسے باپ لوگ جو ہے 19-20 نیک صالح لوگ ہیں تو ایک دوسرے کے انوار ایک دوسرے کے اوپر پلٹتے رہتے ہیں, ان کی نورانیت ان پر, ان کی نورانیت ان پر, ایک دوسرے پر نورانیت الٹ پلٹ کرتی ہے اور پھر ادھر سے کچھ چھینٹے اچھل کر ہم فقیروں پر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی عمرے کے اندر جائے گا تو جہاں شاعر اللہ کی تعظیم ہے وہیں پر وہاں پر انوارات بھی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں, روحانیت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے گویا کہ رمضان کے عمرے کے اندر حج والی دونوں باتیں تقریباً جمع ہو جاتی ہے. عام دنوں کے عمرے میں ایک بات اور رمضان کے عمرے کے اندر حج والی دونوں بات جمع ہو جاتی ہے. کہ ایک تو یہ کہ رمضان کے اندر عمرہ کرو گے شاعر اللہ کی تعظیم, اور دوسری چیز کیا؟ بڑا مجمع صالحین کا جمع ہوگا. تو ایک دوسرے کے انوار ایک دوسرے کے اوپر الٹیں گے پلٹیں گے. اور اب تو رمضان کا مجمع حج جیسا ہی ہو جاتا ہے, خصوصاً اخیری عشرے کا مجمع رمضان کا حج جتنا ہو جاتا ہے. یہ تو لاک ڈاؤن عارضی ہے بھائی, میں اس سے پہلے کے حالات کی بات کر رہا ہوں کہ اخیری عشرے کے اندر رمضان کے اندر مجمع حج جیسا ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے جیسا سمجھا گیا, اس لیے رمضان کے عمرے کا ثواب حج جیسا سمجھا گیا. چونکہ حج کی جو دونوں خوبی اور خصوصیات ہے, یہ دونوں خوبی اور خصوصیات رمضان کے عمرے کے اندر پائی جاتی ہے, شاعر اللہ کی تعظیم اور دوسرا لوگوں کا بڑا مجمع, اجتماعی طلب رحمت, رحمت کا نزول اور ایک دوسرے کے انوارات کے ایک دوسرے کے اوپر منعکس ہونا الٹنا پلٹنا. جی
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مهرين عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن مخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سيدي اسمها ما منعك ان تحج معنا؟ قالت كان لنا يوما فركبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وتركنا ضمنا نلف عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمدي فيه فان عمدا في رمضان عجل او نحو مما قال.
ہاں, حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا یخبرنا وہ ہم کو خبر دے رہے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمرات من الانصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک خاتون کو فرمایا خاتون کا نام عطا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمارے سامنے بیان کیا تھا لیکن میں بھول گیا فنسیت اسمہا آپا کا نام میں بھول گیا کہ وہ کون سی آپا کے بارے میں یہ بات ہے. دراصل اس خاتون کا پس منظر ذرا سمجھو تو آگے والی روایت آسان ہو جائے گی سمجھنا. پہلے اس خاتون کو حضور کے ساتھ حج کرنے کی بڑی چاہت تھی. اس خاتون کی چاہت یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں, بڑی چاہت تھی اس خاتون کو. اب حجت الوداع کا موقع آیا تو کتنا اچھا گولڈن چانس, سنہرا موقع کہ حضور کے ساتھ حج میں جاوے, لیکن آپا نہیں گئی, حج نہیں کر سکے. حج میں نہیں گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے تو یہ عورت ملاقات کے لیے آئی, ملنے گئی. تب حضور نے پوچھا اس عورت کو ما منع کی انت حجی معنا, کہ تجھے کس چیز نے روکا ہمارے ساتھ حج کرنے سے؟ تو پہلے سے بہت چاہت رکھتی تھی کہ میرے ساتھ حج کرے, میرے ساتھ حج کرے. اب میرے ساتھ حج کرنے کا موقع آیا تھا تو تو نے کیوں نہیں کیا میرے ساتھ حج؟ کس چیز نے تجھے منع کیا, روکا؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ قالت کان لنا نادحن, ہمارے پاس جو ہے اونٹنی تھی. اونٹنی, یہ نازے کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی کی سینچائی, پانی لانے لے جانے کے کام میں آوے, ٹینکر اونٹ. یعنی اونٹ جو خاص ہو پانی کی سینچائی اور پانی لے جانے کے واسطے, اس کو نادحن کہا جاتا تھا. فرقی بہو ابو فلانن و ابن ہو, تو اس اونٹ کے اوپر تو جو ہے فلانے کے ابا نے ان کا بیٹا چلا گیا. یہ تعبیر ہے عورتوں کی اپنے شوہر کے لیے, میرے ہی شوہر لیکن ایسا کہواوے نہیں نا ہمارے گھر والے, یوں کہا فلانے کے ابا یعنی میرے بیٹے کے ابا, یوں. اور ابن ہو, ابا کا بیٹا یعنی وہی لڑکا اپنا, لیکن یہ ایک حسین تعبیر ہے عورتوں کی. تو اس طرح عورتیں جو ہے شوہر کے لیے ایسے ایسے الفاظ برائے تعبیر کے استعمال کرتی ہے, اور یہ ایک مہذب طریقہ ہے. آج کے زمانے کی آزاد خیال عورتیں تو شوہر کے نام لے کے پکارتی ہے, اور نام لے کے پکارے اس سے بھی آگے ڈینجر للقاب سے بھی پکارتی ہے. وَتَرَكَ نَازِحًا نَنْزِحُ عَلَيْهِ, تو کہا ہمارے گھر کے اندر ایک اونٹ تھا, اس اونٹ کے اوپر تو میرا شوہر اور میرے بیٹا یہ دونوں حج میں چلے گئے. اب ایک دوسرا اونٹ تھا, وہ پانی کی سینچائی کے کام کا, اس کے اوپر بیٹھ کر اگر میں حج میں چلی جاؤں تو پانی کون لاوے, اور پانی کوئی لاوے نہیں تو پھر سینچائی کا مسئلہ آ جائے گا. لوگ پیاسے رہیں گے, کھیتی میں پانی نہیں ہوگا, بڑا نقصان ہو جائے گا. اسی لیے جو ہے میں نہیں آ سکی چونکہ میرے پاس کوئی زائد سواری نہیں تھی. وَتَرَكَ نَادِحًا نَنْدَهُ نَنْدِهُ عَلَيْهِ, اور ایک سینچائی کا اونٹ چھوڑا, ہم اس کے اوپر پانی کی سینچائی کرتے تھے. یعنی ایک اونٹ اب گھر میں رہ گیا, بس پانی والا, پانی لانا, پانی لے جانا, پانی لانا, پانی لے جانا, بس. اب میرے ہم کیا کرتے, گھر میں دو اونٹ, ایک اونٹ پر شوہر نے بیٹا چلا گیا, دوسرا اونٹ سینچائی کے لیے, میرے پاس کوئی سواری نہیں, اس لیے میں نہیں آئی حضور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل بتلایا, کیا فرمایا؟ قال فإذا كان رمضان اعتمر فيه, خاتون جب رمضان آوے تو رمضان میں عمرہ کر لینا. فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب رکھتا ہے. حج رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب رکھتا ہے, کیا مطلب؟ نفل, یہ نفل ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں عمرہ کیا تو حج فرض ادا ہو گیا, نہیں, ثواب کے اعتبار سے یہ تشبیہ دی گئی ہے. اور ایک قانون بھی ہمیشہ ذہن میں رکھو ایسے مواقع کے بارے میں, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ مبارک ارشاد فرمایا, یہ ارشاد اس بات کے اوپر ہے کہ حج کا ثواب تم کو رمضان کے عمرے کی وجہ سے مل جائے گا. اس میں قانون کیا یاد رکھنے کا کہ یہ برابری فضلی, فضاد لامیہ, فضلی انعامی اور اصلی ثواب میں ہے. یہ اصول ایسے موقع پر ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا کہ جو برابری فرمائی رمضان کا عمرہ اور حج, یہ برابری قائم ہے, فضلی یعنی انعامی ثواب اور اصلی ثواب میں. اور وضاحت سے سمجھو, رمضان کے عمرے کا فضلی ثواب, انعامی ثواب, رمضان کے عمرے کا فضلی اور انعامی ثواب حج کے اصلی ثواب کے برابر ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ رمضان کے عمرے کا فضلی اور انعامی ثواب یہ حج کے اصلی ثواب کے برابر برابر ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ حج کے فضلی اور انعامی ثواب کا تو مت پوچھو, وہ تو بہت آگے ہیں, وہ تو بہت آگے ہیں, اس کی مقدار کہیں زیادہ ہے. اسی لیے کہ روایت گزر گئی کہ حج مبرور کا ثواب, حج مبرور کا ثواب یہ جنت, حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جنت. اسی لیے یہ اصولی بات بھائی ہمیشہ یاد رکھنی کی ایسے مواقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برابری فرمائی وہ برابری کیسے فرمائی؟ رمضان کے عمرے کا, رمضان کے عمرے کا فضلی اور انعامی ثواب اور حج کا اصلی ثواب دونوں برابر برابر ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ دو ثواب دیتے ہیں, ایک ہے اصلی ضابطے والا اور ایک ہے انعامی اور فضلی. جیسے فرمانے کہ من جا بالحسنتی فلہو اشرو امثالیا, پھر کمسل حبتن امبتت سبع سنابل, 700 والا. تو یہ اصل عمل کے اوپر اللہ اپنے فضل سے مزید انعام دیتے ہیں, مزید ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو ایسے موقع پر جہاں تقابل اور برابری اور مساوات کی جاتی ہے وہاں یہ مطلب لے لینے کا. کیا مطلب لینے کا؟ کہ رمضان کے عمرے کا فضلی ثواب اور حج کا اصلی ثواب دونوں کیا ہوں گے؟ برابر برابر. ورنہ حج کا جو فضلی اور انعامی ثواب ہے وہ تو کئی گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور دوسری چیز نفل مراد لینے کا, کہ کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرے گا تو اس کو نفل حج کا ثواب ملے گا, یہ نہیں کہ اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا, یہ اس کی مراد لینے کی نہیں. چلو ایک منٹ, ایک منٹ. یہ حدیث ایک اور جگہ پر بھی ہے. یہ حدیث شریف حدیث نمبر 1863 نکالا. صفحہ 239 پہ دیکھیے, وہاں کچھ تفصیل ہے اس روایت کے اندر. کیا کیا تفصیلات ہیں؟ یہاں جو راوی نام بھول گئے تھے خاتون کا, وہ بھی وہاں موجود ہے. دیکھ لیں, مل گئی روایت. حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے, لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتی, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس ہوئے تو ام سینان انصاری یا کو حضور نے فرمایا. دیکھو یہاں نام مل گیا کہ اس خاتون کا نام کیا تھا, ام سینان انصاریہ. پھر باقی والی بات وہی ہے, ما منع کہ من الحج, کہ حج میں تو کیوں نہیں آئی. قالت ابو فلان ان تانی زوجہا وکان لنا نادحانی حج لا احدہما والآخر یسکی ارضا لنا. یہاں وضاحت ہے کہ وہ دوسرا اونٹ کھیتی کو, زمین کو پانی پلانے کے کام میں آتا تھا. تو یہاں آپ نے کیا فرمایا, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. دیکھ لیا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر برابر ثواب رکھتا ہے. پھر دیکھو دوسرا جملہ سمجھنے کا, او حجتن معی, یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اس لیے بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ اور زیادہ فضل انعام اور ثواب ہو گیا. لیکن اس کو مبالغے پر محمول کر لو کہ یہ مبالغہ ہے, کہ رمضان کے عمرے کی فضیلت کا مبالغتی بیان ہے یہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نے, یا یہ کہ حج کے برابر ثواب اس کا بتایا گیا بطور مبالغہ. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناقص کو کامل کے ساتھ ملایا گیا ترغیب کے لیے. عمرہ ناقص عمل, حج کامل عمل, اس کو برائے ترغیب ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا. یہ بھی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں راوی کو شک ہے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہم جز کی طرف توجہ دلائی کہ یہاں او حجتم معی والے ٹکڑے پر راوی کو شک ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ملے یہ بات عام نہیں ہے. یہ بات عام نہیں, گویا علماء نے اس کو عام نہیں کیا کہ اس طرح رمضان میں عمرہ کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے بقدر ثواب ملتا ہے. کیوں عام نہیں کیا؟ راوی کو شک ہے اس ٹکڑے کے بارے کے اندر. چلو ترجمۃ الباب سمجھنے سے پہلے چند اہم عنوانات سمجھو تو ترجمۃ الباب اور روایت سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. پہلی بات, قمری جو نظام ہے نا, قمری نظام چاند کی تاریخ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, رات پہلے دن بعد میں, رات پہلے دن بعد میں. لیکن نو ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک جو راتیں ہیں وہ گزشتہ دنوں کے ساتھ لاحق ہے. 9, 10, 11, 12, 13 ان ذی الحج کی راتوں کو گزشتہ ایام کے ساتھ جو ہے لاحق کرتے ہیں. کیا مطلب؟ 9 کے بعد جو رات آئے گی نا وہ بھی 9 ہی کی سمجھی جائے گی. 9 ذی الحج کے بعد جو رات آئے گی وہ بھی 9 ہی کی سمجھی جائے گی. حالانکہ 9 سے پہلی والی رات 9 کی ضابطے کے مطابق, لیکن ایام ذی الحج میں یہ 5 راتوں میں معاملہ ایسا ہے کہ 9 کے بعد والی رات کس کی رات سمجھی جائے گی؟ 9 ہی کی. اسی لیے آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ کوئی آدمی 9 ذی الحج کے بعد والی رات میں صبح صادق سے پہلے احرام باندھ کر کے چند سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا, رکن حج کا ادا ہو گیا اس کا. حالانکہ عام ضابطے کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ 9 والی کے بعد والی رات کس کی رات ہے؟ 10 کی ہونی چاہیے. لیکن ایام حج کے اندر یہ مستثنا ہے کہ 9 کے بعد والی رات کس کی سمجھی جائے گی؟ 9 ہی کی سمجھی جائے گی. اتنا ہوا. اس لیے اب دوسری اصطلاح سمجھو, لیلۃ الحسبا کس کو کہتے ہیں؟ 13 اور 14 ذی الحج کی بیچ والی رات کو لیلۃ الحسبا کہتے ہیں. 13 اور 14 بیچ والی رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الحسبا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محصب میں قیام فرمایا تھا, اس لیے اس کو لیلۃ الحسبا سے تعبیر کیا جاتا ہے. حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ رات آپ نے کہاں گزاری؟ حسبا میں گزاری. وہیں آپ نے قیام فرمایا تھا. بھائی اور ایک اور بات بتلاؤں آپ کو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمرہ ہوا تھا نا وہ عمرہ بھی اسی رات میں ہوا تھا. کون سا عمرہ؟ جو ان کا حیض کی وجہ سے توڑ دینا پڑا تھا وہ عمرہ بھی اسی رات میں حضرت عائشہ نے کیا تھا, لیلۃ الحسبا والی رات میں. اس لیے حاجیوں کے لیے 13 اور 14 کے بیچ والی رات محصب میں گزارنا اتباع سنت کے اندر افضل ہے. سنت کی اتباع میں وہ رات حاجی وہاں گزار لے. لیکن اب کہاں اسباب میں رات گزاریں گے؟ اب تو اتاول ہوتی ہے مکہ جلدی جانے کی, کوئی 13 کوئی نہیں رہتا ہے. اب مسئلہ کھڑا ہوگا, اصل ترجمۃ الباب والا مسئلہ کیا ہے کہ 13 کے بعد والی رات, 13 اور 14 کے درمیان والی رات جو لیلۃ الحسبا کہلاتی ہے, اس رات کے اندر کوئی آدمی اگر نفل عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہیں اس ترجمۃ الباب کا حاصل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ کہ 13 اور 14 کی بیچ والی رات میں لیلۃ العصبا میں اگر کوئی آدمی نفل عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھو سوال. دوسرا سوال کیا کھڑا کیا؟ وغیرہ ہاتھ بڑھا کر کے دوسرا سوال کھڑا کیا کہ اس کے علاوہ راتوں کے اندر حاجی عمرہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کے علاوہ کی راتوں کے اندر حاجی صاحب عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب اس مسئلے میں ائمہ کے مسالک سمجھو. نمبر ایک, احناف کا مسلک یہ ہے پورا سال عمرہ جائز ہے, پورا سال عمرہ کرو, لیکن یوم عرفہ, یوم النہر, ایام التشریق یہ 5 دنوں میں عمرہ نہیں کرنے کا. پورا سال عمرہ کرو, 9, 10, 11, 12, 13 میں عمرہ نہیں کرنے کا. مکروہ احناف کے یہاں ان دنوں میں عمرہ کرنا. نمبر دو, امام شافعی, امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کسی بھی وقت کے اندر عمرہ کرنا جائز ہے, جب چاہے تب عمرہ کرو, فی وقت ما. نمبر تین, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج کے مہینوں کے اندر عمرہ کرنا مکروہ ہے. الحج و اشہرم معلومات, ان کے نزدیک یکم شوال سے ہی عمرہ ممنوع ہو جاتا ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی جواز کے قائل ہیں کہ ایام تشریق میں لیلۃ الحسبا میں عمرہ کرنا چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو, یہ ان کا مسلک ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. چلو, اب یہ ہے نا, یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ جو حاجیوں کی واپسی جلدی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ حج کے بعد نفل عمرہ کر کے لوٹیں, تو وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ 12 کو آ گئے مینا سے کنکری مار کر, بہت بڑی تعداد حاجیوں کو 12 کی مکہ آ جاتی ہے کنکری مار کر کے, تو اب ان کو اب کام کچھ نہیں کہ چلو 13 کو عمرہ کر ڈالے, 14 کو 13 کی بعد والی رات میں عمرہ کر ڈالے. جی, وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو ایام تشریق میں تو ہماری یہاں اجازت ہے نہیں. جی, صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. یہ ہے مدینۃ المنورہ سے حجۃ الوداع کی روانگی کا بیان, ذیقعدہ کے مہینے میں مدینہ سے روانگی ہو رہی ہے. موافینا, جبکہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کا وقت آ چکا تھا, موافین لہلالی ذی الحجہ کا کیا مطلب؟ ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھنے کا وقت آ چکا تھا، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ پورا ہو گیا، ہو رہا تھا، اور ذی الحج کے مہینے کا چاند دیکھنے کا وقت آ چکا تھا. تب ہم لوگ مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے مکہ المکرمہ جانے کے لیے حجۃ الوداع کے اندر. فقال لنا، تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سب کو آزاد رکھا، من احب منکم ان یحل بالحج فلیحل، جو آدمی تم میں سے حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھے، مرضی تمہاری. میقات ذو الحلیفہ سے آگے بڑھ رہے ہو، جس کو بھی احرام باندھنا ہو حج کا، وہ حج کا احرام باندھے. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی میقات سے صرف حج کا احرام باندھے، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کیا نام رکھیں گے؟ حج فراد مفرد بالحج. ومن احب ان یحل بالعمرۃ فلیحل بعمرۃ، اور جس کو صرف عمرے کا احرام باندھنا ہو وہ صرف عمرے کا احرام باندھے. ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ تمتع، متمتع. چونکہ ابھی عمرے کا احرام باندھ رہا ہے، مکہ جا کر عمرہ کرنے کے بعد حج کرے گا. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. فلولا، پھر حضور نے اپنی حالت بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا؟ انی اہدیتو، میں اپنے ساتھ ہدی ساتھ لے کے چلا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ، انہوں نے مدینۃ المنورہ سے ہی اپنی ہدی کا جانور ساتھ میں لے لیا تھا. یہ بھی ایک سنت ہے وطن سے ہدی ساتھ لے جانے کی، بکرے کی ایک ٹکٹ بک کرا لینے کی ساتھ میں. لوگ کتا لاتے ہیں سفر میں، کتا ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کی بھی ٹکٹ ہوتی ہے، پاسپورٹ بھی ہوتی ہے کتے کی، سب ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں لندن سے ممبئی آ رہا تھا جیٹ ایئر ویز میں، تو ہمارے ساتھ ایک برٹش عورت تھی، تو اس کا کتا بھی سفر میں ساتھ میں تھا، باقاعدہ پاسپورٹ ٹکٹ سب. اور اس کے استنجے کا نظام الگ، اس کے کھانے کا نظام الگ، سب پوری سسٹم کے ساتھ. خیر، تو میرے ساتھ اگر ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی عمرے ہی کا احرام باندھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن میں نے ہدی ساتھ میں لی ہے، اس کو کیا کہیں گے فقہ میں؟ تمتع بسوق الہدی. کیا کہا جاتا ہے؟ تمتع بسوق الہدی، کہ ہدی ساتھ میں لے کر چلے. اور وہ تمتع بسوق الہدی حکمن قران ہے، کہ اگر میرے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی عمرے ہی کا احرام باندھتا. قالت، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے سب کو اختیار دیا، اسی لیے فمنا من احل بعمرت، ہم میں سے بعضوں نے عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بحج، ہم میں سے بعضوں نے حج کا احرام باندھا. سب کو اختیار دیا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا. وکنت ممن احل بعمرت، میں ان لوگوں میں سے تھی جس نے عمرے کا احرام باندھا. ماں عائشہ نے کائی کا احرام باندھا؟ عمرے کا احرام باندھا، حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر چلی. فاظلنی یوم عرفت، نو ذی الحج آ گئی لیکن میرا حیض پاک ہی نہیں ہوا، ان کو حیض شروع ہو گیا، حیض پاک ختم ہی نہیں ہوا. دیکھو بھائی، حالت حیض میں عورت عمرہ یا حج کا احرام باندھ سکتی ہے، کوئی عرض نہیں. آگے آ رہی اس کی تفصیل. حالت حیض میں عورت حج یا عمرے کا احرام باندھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 9 ذی‌الحجہ آ گئی، یوم عرفہ آ گیا، لیکن ابھی تک حیض بند نہیں ہوا. حیض بند نہیں ہوا تو عمرہ کیسے کرے؟ چونکہ عمرہ مسجد میں ہوتا ہے، وہاں کہاں جائے گی؟ سوال کھڑا ہو گیا کہ اب پچھلے عمرے کا احرام ہے اور اب حج کے دن آ گئے. وَأَنَا حَائِدٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. فقال، ارشاد فرمایا، تم اپنے عمرے کو چھوڑ دو، یعنی ابھی عمرہ توڑو. اب عمرہ کیسے چھوڑ دینے کا؟ سر کو کھول دو، کنگھی کر دو. دوسری روایت میں ہے نہ بھی لو، یعنی ممنوع آتے احرام میں سے کچھ کام کر ڈالو. حالت احرام کے اندر جو ہے یہ سب کام نہیں کر سکتے. تو کہا عائشہ، ذرا سر میں تیل، کنگھی اور غسل وسل یہ سب کام کر ڈالو تو تمہارا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا. عمرہ کھول دیا، موقوف کر دیا، توڑ دیا، یہ تمہارا ہو جائے گا. اور حج کا احرام باندھ لے. وَأَحِلِّي بِالْحَجِّ، اور حج کا احرام تو باندھ لے. کتنا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصَبَةِ، اب جب لیلت الحصبہ ہوئی، دیکھو حضرت عائشہ نے یہ کر ڈالا. کیا کیا؟ مدینہ سے جو عمرے کا احرام باندھ کے آئی تھی وہ یوم عرفہ کو کھول ڈالا، کیونکہ ابھی تک حج سے پاک نہیں ہوئی تھی، اور حج کا احرام مان لیا تاکہ حج ہو جائے. اب وہ جو عمرہ توڑ دیا اس کی قضا کرنے کی ہے. جو عمرہ توڑ دیا اس کی کیا کرنے کی ہے؟ قضا. اب قضا کب کرے؟ تو حج سے پاک ہو گئی. اب آ گئی لیلت الحصبہ، یعنی 13 اور 14 کے بیچ والی رات آ گئی. تو ارسل معی عبد الرحمن الی التنعیمی، تو میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا. تنعیم چونکہ سب سے قریب حرم کی حد ہے، یعنی وہاں ہل سب سے قریب میں مکہ المکرمہ میں تنعیم کے اندر. اس وقت لوگ تنعیم نام کم جانتے ہیں، اس وقت معروف نام ہے مسجد عائشہ، اصل نام ہے اس کا تنعیم. تو چونکہ تنعیم جا کر ماں عائشہ نے اس موقع پر احرام باندھا تھا، اس لیے وہاں یادگار میں مسجد عائشہ بنی، اس لیے اب لوگ مسجد عائشہ مسجد عائشہ ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ تنعیم ہے اور حرم کی حد سب سے قریب میں وہیں پر ہے. تو کہا میرے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ مجھے بھیجا تنعیم. فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي، تو میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، وہ عمرہ جو چھوڑ دیا تھا اس کے واسطے. یہ حضرت عائشہ کا عمرہ تلافی والا، تلافی کی انہوں نے وہاں جا کر کے عمرے کا احرام باندھ کے آ کر کے. اب اس روایت سے کیسے استدلال کیا امام بخاری نے، وہ سمجھو استدلال. جاؤ، بھوک لگی ہوگی، استدلال سمجھ میں نہیں آئے گا، کل سمجھ لینا انشاءاللہ.